عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ میں امریکہ کی طرف سے صدام کی براہ راست حمایت، نیز عراق کو فراہم کیے جانے والے دور مار میزائلوں کی اہمیت کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ صدام نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد مغربی طاقتوں کی ایما پر اور اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے ایران کے خلاف جہریت کا ارتکاب کیا. جہریت کے آغاز میں ایران میں نیا نیا انقلاب کامیاب ہوا تھا اور انقلاب کے بعد فوج بھی تتر بتر ہو چکی تھی. صدام نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور ایران کی کئی سرحدی شہروں اور علاقوں پر، جن میں خرم شہر جیسا اہم علاقہ بھی شامل تھا، قبضہ کر لیا. تاہم کچھ عرصے کے بعد ایرانی مجاہدین نے اپنی قیادت عوام اور رضاکار فورسز کے ذریعے نہ صرف اپنے مقبوضہ علاقے واپس لے لیے بلکہ عراق کے کئی سرحدی علاقے اور جزیرے بھی مجاہدین اسلام کے ہاتھ میں آ گئے. جنگ میں کئی بار نشیب و فراز آئے، لیکن اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ کے آغاز سے لے کر انجام تک عالمی طاقتیں، عالمی ادارے اور علاقائی ممالک صدام کی پشت پناہی کرتے رہے. جنگ کے آخری ایام میں تو امریکہ براہ راست اس جنگ میں ملوث ہو گیا. جنگ کے آخری ایام میں جب اقوام متحدہ میں قرارداد نمبر 598 منظور ہوئی اور ایران نے جنگ کے جہرے کے تعین پر اصرار کیا، تو اس قرارداد پر عمل درآمد کھٹائی میں پڑ گیا. اس موقع پر امریکہ نے براہ راست ایران کے خلاف میدان میں آنے کا اعلان کیا. صدام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس جنگ کو ایران عراق جنگ سے ایک عالمی جنگ میں تبدیل کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی. صدام نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ کو براہ راست ملوث کر دیا. یوں بھی صدام کو اس سے پہلے امریکہ کے علاوہ سوویت یونین کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی، لیکن قرارداد 598 کو بہانہ بنا کر اس نے مختلف ممالک کو یہ باور کرا دیا کہ ایران کو میدان جنگ میں شکست دیے بغیر اور اس پر دباؤ بڑھائے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے. صدام نے اس دوران محاذ جنگ پر اپنی دفاعی طاقت کو مستحکم کیا. ایرانی مجاہدین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اسلحہ بنانے والے اکثر ممالک نے عراق سے بھرپور تعاون کیا. اگلے مرحلے میں صدام نے دفاع کو حملے کی اسٹریٹجی میں تبدیل کرنے کا بھی اعلان کر دیا. صدام ایران کی طرف سے جنگ بندی قبول کرنے سے پہلے اپنی فوجی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا اور امریکہ، روس اور یورپ بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے صدام نے 1987 میں وسیع پیمانے پر جدید ہتھیاروں کی خریداری کا سلسلہ شروع کر دیا. اسی صورتحال میں امریکہ بھی صدام کے ساتھ کھل کر ایران کے مقابلے میں آ گیا اور صدام کو ہر طرح کی فوجی امداد دینا شروع کر دی. امریکہ نے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے ستمبر 1987 میں خلیج فارس میں اپنی فوجی موجودگی کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کا اعلان کیا. امریکہ نے 21 ستمبر 1987 پیر کے دن رات 11:35 پر ایران کے بحری جہاز ایران اجر پر حملہ کیا. یہ بحری جہاز ایرانی فوج کی ملکیت تھا. اس حملے میں ایرانی بحریہ کے 5 فوجی شہید اور 2 لاپتہ ہو گئے. امریکہ نے اس جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس میں سوار عملے کے 26 افراد بھی اپنے تحویل میں لے لیے. 5 دن کے بعد امریکی فورسز نے اس جہاز کو دھماکے سے اڑا کر سمندر میں غرق کر دیا. امریکہ نے اس بحری جہاز پر یہ الزام لگایا کہ یہ جہاز سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا رہا تھا، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ جس علاقے میں یہ جہاز موجود تھا وہاں کسی قسم کی بارودی سرنگیں بچھائی نہیں گئی تھی. اس حملے کے بعد 8 اکتوبر 1987 کے دن امریکی اپاچی ہیلی کاپٹروں نے 3 اسپیڈ بوٹوں کی مدد سے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے خلیج فارس میں موجود ایک یونٹ پر حملہ کیا. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے جوابی حملے میں ایک امریکی ہیلی کاپٹر مار گرایا. اس حملے کے جواب میں 5 امریکی ہیلی کاپٹروں نے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بوٹس پر پھر حملہ کیا اور کشتی پر سوار چند نوجوان شہید ہو گئے. اور اس حملے کے بعد ان کشتیوں میں سوار ایرانی نوجوانوں کو امریکی فورسز نے اپنی حراست میں لے لیا. اس حملے کے بعد یعنی 19 اکتوبر کو 4 امریکی جنگی کشتیوں نے ایران کے 2 آئل ٹرمینل رشادت اور رسالت پر حملہ کر کے ہزاروں گولوں اور بموں سے ان ٹرمینلز کو تباہ کر دیا. ان آئل ٹرمینل سے روزانہ کی بنیادوں پر 20,000 سے 25,000 بیرل تیل نکل رہا تھا اور اس حملے کے بعد اس میں آگ لگ گئی. اس حملے سے ایران کو $500 ملین کا نقصان ہوا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حملے کے جواب میں سخت رد عمل دکھانے کا حکم صادر کیا. اس حملے کے 3 دن بعد کویت کی بندرگاہ کے سی آئی لینڈ ٹرمینل پر حملہ ہوا جس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اس حملے کے نتیجے میں یورپ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور یورپ کے اقتصادی اور سیاسی مراکز پریشان ہو گئے. یہ ایران کی طرف سے امریکی حملوں کا جواب تھا اور کویت کے لیے بھی ایک واضح پیغام تھا جس نے امریکیوں کو خلیج فارس میں اپنی حفاظت کے لیے دعوت دی تھی. کویت کے اس ٹرمینل پر حملے سے امریکہ کی بہت زیادہ سبکی ہوئی کیونکہ اس سے کویت کی تیل کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی. اعداد و شمار کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں کویت کی 12 لاکھ بیرل فی دن کی پیداوار ختم ہو کر رہ گئی. اس حملے پر امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے بھی رد عمل کا اظہار کیا اور امریکی صدر ریگن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں اس حملے نے شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے اس حملے کے جواب میں کوئی فوجی اور فوری رد عمل ظاہر نہ کیا گیا. اس صورتحال میں خلیج فارس میں امریکی جنگی جہازوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور عالمی طاقتوں نے ایران پر 598 قرارداد کو منظور کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیا. اس دباؤ میں اضافے کے لیے صدام کی فضائیہ کو بھی مضبوط کیا گیا اور اس کی طرف سے بھی فضائی حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا. اس نے ایران کے تیل کی تنصیبات کو پہ در پہ نشانہ بنانا شروع کر دیا. امریکہ نے ایران پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے سلامتی کونسل میں ایران پر اسلحوں کی خریداری پر پابندی کا مسئلہ اٹھا دیا. دوسری طرف اس نے خلیج فارس میں عراق کے لیے سیکیورٹی کا ایسا محفوظ زون بنانے کی طرف قدم اٹھایا جس سے صدامی فضائیہ بغیر کسی خوف اور اندیشے کے ایرانی تنصیبات کو آسانی سے نشانہ بنا سکے. امریکہ نے ایک طرف ایران پر ہتھیاروں کی خریداری کی پابندی عائد کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا تو دوسری طرف عراقی فضائیہ کو جدید ٹیکنالوجی اور آواز طیاروں کے ذریعے انٹیلیجنس معلومات فراہم کر کے عراق کو ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے لیے سیکیورٹی فراہم کر دی. عراق کو اس دور کی دونوں بڑی عالمی طاقتوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین نے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے ہر طرح کی اسلحہ جاتی اور فنی خدمات پہنچا دی. امریکہ اس طرح ایران کے تیل کی ایکسپورٹ اور آئل ٹرمینل میں تیل کی پیداوار کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر کے اپنے اہداف حاصل کرنا چاہ رہا تھا. ایران سخت ترین دباؤ میں تھا لیکن اس نے سلامتی کونسل پر اپنے دباؤ کو قائم رکھا کہ جب تک جنگ شروع کرنے والے جہرے کا تعین نہیں کیا جائے گا ایران قرارداد نمبر 598 پر عمل درآمد نہیں کرے گا. ایران نے اپنے دباؤ کو باقی رکھنے کے لیے ملک بھر سے رضاکاروں کی بھرتی کا اعلان کیا تاکہ صدامی فورسز کے خلاف فیصلہ کن حملہ شروع کیا جا سکے. ایک ایسے عالم میں جب ایران ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا صدامی فضائیہ نے تہران میں موجود آئل ریفائنری پر حملہ کر دیا. اس حملے کے 4 دن بعد صدام نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے دور مار میزائلوں کے ذریعے ایران میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا. ایران نے اس حملے کے جواب میں بغداد پر اسکاڈ بی میزائل داغا. دونوں ممالک کی طرف سے میزائلوں کے حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا. صدام کو امریکہ اور روس کی مکمل حمایت حاصل تھی لہذا اس کے پاس جدید ہتھیاروں اور میزائلوں کی کسی طرح کی کمی نہ تھی جبکہ ایران سخت ترین پابندیوں کے باوجود ترکی بترکی جواب دے رہا تھا. تاہم عراق کے پاس جدید ترین میزائل تھے جو ایرانی میزائلوں سے بہت ترقی یافتہ اور جدید تھے. سامراجی طاقتوں نے صدام کی فضائیہ کو جدید میزائل اور پیش رفتہ اسلحے اس لیے دیے تھے تاکہ ایران ان حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے 598 قرارداد بغیر کسی شرط کے قبول کر لے. شہری تنصیبات پر میزائلی حملوں کی ایک بڑی وجہ ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر مجبور کرنا تھا تاکہ عوامی دباؤ میں آ کر ایران سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 598 قبول کر لے. ایران کو صدامی فضائیہ کے حملوں اور میزائلوں سے بچانے کے لیے بڑے شہروں میں پناہ گاہیں تیار کرنا پڑیں. نیز حملوں کی زد میں آنے والے شہریوں کو دوسرے علاقوں میں رہائش دینے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے پڑے. ایران کے نقطۂ نگاہ میں اس مسئلے کا سیاسی رائے حل جنگ کو جاری رکھنے اور صدامی فورسز کے خلاف حملوں میں شدت لانے میں تھا. لیکن ایران جنوبی محاذ میں ایک بند گلی میں پہنچ چکا تھا. وہاں کسی بڑی اور کامیاب فوجی کارروائی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے. اس صورتحال میں شمال مغربی علاقے میں جنوری 1988 کے وسط میں ایک بڑی فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اور والفجر 10 فوجی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. 13 مارچ 1988 کو رات کے 2 بجے یا رسول اللہ کے جنگی کوڈ سے یہ کاروائی شروع کی گئی. صدامی فورسز جنوبی محاذ کی طرف متوجہ تھیں، لہذا مغربی محاذ پر والفجر 10 کی کاروائی بڑی تیزی اور سرعت سے انجام پائی. دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجاہدین نے اس فوجی کاروائی کے 90% آداب حاصل کر لیے، اور اس کے نتیجے میں عراقی علاقے حلبچہ اور اس کے اطراف کے دیہات ایرانی مجاہدین کے قبضے میں آ گئے. اس آپریشن کا بنیادی ہدف عراقی شہر سلمانیہ کا مرکزی محاذ سے رابطہ کاٹنا تھا اور اس اہم اور اسٹریٹجک سپلائی لائن کو منقطع کرنا تھا، لیکن مجاہدین کو اس سلسلے میں مکمل کامیابی نصیب نہ ہوئی. تاہم ایرانی مجاہدین کو اس کاروائی میں 90 ٹینک، 100 توپیں، 800 فوجی گاڑیاں اور 6000 سے زائد ہلکا اسلحہ مال غنیمت کے طور پہ ملا. صدامی فوج کے 5440 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں 600 آفیسر رینک کے تھے. اس حملے میں ایران کے انقلاب دشمن عناصر، جنہیں منافقین خلق یعنی MKO کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ بھی 400 کی تعداد میں گرفتار ہوئے. اس فوجی کاروائی کا سب سے اہم پہلو صدام کی طرف سے اس آپریشن میں ممنوع کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال تھا، جس نے جنگی صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور عراق کے حقیقی چہرے کو بھی بے نقاب کر دیا.